اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے بلٹن کے ساتھ. طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے معاہدے کو امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک نے سراہا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ فریقین اہم معاملات کی جانب بڑھیں گے, جس میں جنگ بندی پر بھی بات چیت شامل ہے. افغانستان میں جاری 19 سالہ طویل جنگ کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ فریقین کسی معاہدے پر تحریری شکل میں متفق ہوئے ہیں. 12 ستمبر کو پہلی مرتبہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان باضابطہ رابطہ ہوا تھا, جس میں ٹیکنیکل کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق ہوا تھا. تقریباً 3 ماہ کے مذاکرات کے بعد بدھ کو فریقین آئندہ ہونے والے مذاکرات کے طریقہ کار پر راضی ہوئے ہیں, جس میں وہ بین الافغان امن مذاکرات کے لیے ایجنڈا ترتیب دیں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ پیش رفت فریقین کی جانب سے لچک کا مظاہرہ دکھانے کے بعد ہی سامنے آئی ہے. دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے حالیہ پیش رفت سے متعلق اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امن مذاکرات میں شامل ٹیموں کی موجودہ بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ پائیدار امن کے حصول کے لیے افغانوں میں باہمی رضامندی پائی جاتی ہے اور فریقین افغانستان میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں. افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں افغان صدر کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ معاہدہ افغان عوام کے کلیدی مطالبے کے طور پر جامع جنگ بندی سمیت اہم امور پر بات چیت شروع کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی فریقین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے حصول کے سلسلے میں طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ کام جاری رکھے گا. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی مندوب ڈیبورا لیونس نے اپنے ایک ٹویٹ میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی تمام افغانوں کو مطلوبہ امن تک پہنچنے کے لیے ایک بہار کی حیثیت رکھتی ہے. پاکستان نے بھی طالبان اور افغان حکومتی وفد کے مابین قواعد و ضوابط سے متعلق اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یہ اہم پیش رفت ہے, جس کے ذریعے کامیاب بین الافغان امن مذاکرات ممکن ہو پائیں گے اور اس کا سب کو شدت سے انتظار تھا. دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بین الافغان امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا, جس کا نتیجہ ایک پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک جامع وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل پر ہوگا. ماہرین کے مطابق حالیہ اعلان کے بعد وہ ممکنہ طور پر افغانستان میں تشدد کی لہر میں کمی کی توقع کرتے ہیں. پاکستان نے تہران میں ایرانی سائنسداں محسن فخری زادے کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقین کو زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے پر زور دیتے ہوئے انہیں خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کرنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے. یاد رہے کہ ایران کے معروف جوہری سائنسداں فخری زادے گزشتہ ہفتے تہران کے نواح میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں ایرانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ فخری زادے کے قتل کے مبینہ طور پر اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں, لیکن اسرائیلی حکام اس دعوے پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس واقعے کا کون ذمہ دار ہے. اسرائیل نے بدھ کے روز 6 ماہ کے تعطل کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو $1 ارب منتقل کیے ہیں, جو اس نے اتھارٹی کی جانب سے ٹیکسوں اور کسٹم ڈیوٹی کے مد میں اکٹھے کیے تھے. 6 ماہ قبل فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت منقطع کر دیے تھے جب اس نے مغربی کنارے کے چند حصوں کو اپنے اندر ضم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے قریبی ساتھی حسین الشیخ نے 1.1 ارب ڈالر وصول ہونے کی تصدیق کی ہے. اسرائیل کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ فنڈ فلسطینیوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی معیشت بنانا چاہتے ہیں جو تمام امریکیوں کے حق میں کام کرے. وہ کورونا بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کے تناظر میں 20 جنوری سے شروع ہونے والی اپنی 4 سالہ صدارت میں اقتصادی پالیسیوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہی ہیں راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ آج 3 دسمبر ہے اور یہ تاریخ دنیا کی آبادی کے اس حصے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جو عمومی طور پر معاشرے کی بے حسی، حکومتوں کی غفلت اور ہر دن ناقابل برداشت مصائب کے باوجود بڑی ہمت اور بڑے وقار کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ایک عمومی بے رحمی اور سنگدلی پائی جاتی ہے معذوری کے شکار افراد کے لیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 اکتوبر 1992 کو یہ دن معذور افراد کے لیے عالمی دن کے طور پر مختص کیا تھا۔ معذور افراد، جنہیں خصوصی افراد یا اسپیشل پرسن بھی کہا جاتا ہے، ایسے افراد کو کہتے ہیں جو کسی ایسی جسمانی یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں جو ان کے روزانہ کے معمولات زندگی انجام دینے کی اہلیت پر گہرے اور طویل اثرات مرتب کرے، یا وہ بیماری اس فرد کے کام کرنے کی اہلیت یا صلاحیت کو ختم کر دے۔ معذوری ذہنی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی، پیدائشی بھی ہو سکتی ہے اور حادثاتی بھی۔ تو پاکستان میں برسوں کے دوران یہ تو ہوا کہ معذور افراد کی جگہ اسپیشل پرسن کی اصطلاح استعمال کرنے لگے، لیکن کیا حقیقتاً ان کو وہ خصوصی حیثیت حاصل ہے معاشرے میں جس کے وہ مستحق ہیں؟ اس کے لیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو ایک بچے کے اس دنیا میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو سکتی ہے، یعنی آٹزم، جس کے بارے میں آگہی حالیہ دنوں میں ہی پیدا ہوئی ہے۔ اور خاص طور پہ میں کہوں گی کہ بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور ڈائریکٹر عامر خان کا بڑا ہاتھ ہے جب انہوں نے اپنی فلم تارے زمین پہ بنائی، کیونکہ اس میں بچے نے جس طرح پورٹری کیا اس بیماری کو، اس کے نقش جو ہیں، میرا خیال ہے جو بھی اس فلم کو دیکھتا ہے بہت گہرے ہوتے ہیں، بلکہ میں کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیے۔ چلیے آج بات کرتے ہیں پاکستان میں ایسے بچوں کے بارے میں جو آٹزم کا شکار ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامن داس راٹھی، جو سندھ گورنمنٹ کے اسپیشل ایجوکیشن کے پروگرام سے وابستہ رہے ہیں اور اس وقت کراچی میں اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر شلینا بامانی آغا خان یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پیرنٹنگ ایجوکیشن پروگرام کو لیڈ کرتی ہیں۔ انہوں نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ڈاکٹر منیزہ بھٹ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، متعدد اداروں میں خدمات انجام دے چکی ہیں اور وہ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہماری آخری مہمان اس ڈسکشن کی سب سے اہم شخصیت ہیں، یعنی ایک ایسی ماں جن کا بچہ آٹزم کا شکار ہے۔ ان کا نام ہے غزالہ عارف اور یہ ہم سے بات کر رہی ہیں کوٹری شہر سے، جو حیدرآباد کے قریب ایک چھوٹا شہر ہے۔ تو سب سے پہلے وہی آواز جو سب سے اہم ہے۔
جب مجھے اسکولوں سے جو ہے نا فائنینشلی طور پہ مجھے واپس کیا جاتا ہے، یا میں خود دیکھتی ہوں کہ نہیں یہاں پہ میرے لیے جگہ ہے لیکن میں جا نہیں سکتی، جیسے اے پی ایس میں جا سکتی ہوں، مجھے ایڈمیشن مل رہا ہے لیکن میں نہیں لے رہی ایڈمیشن کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں، فیملی کے لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ نارمل بچہ نہیں ہے، یہ پاگل بچہ ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ایسا کہہ دے رہا، یہ لفظ مجھے بہت برے لگتے ہیں اس کے لیے۔
اور اب کچھ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر شلینا بامانی اور جامن داس راٹھی صاحب سے، ڈاکٹر منیزہ بٹ سے۔ اس کے بعد ہم الگ سے بات کریں گے کیونکہ وہ اس ڈسکشن میں شامل نہیں ہو سکیں۔ تو ڈاکٹر شلینا، آپ سے شروع کرتی ہوں میں، اور میں پہلے تو یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ہمیں آٹزم کے بارے میں مختصراً بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے کہ لیبارٹری میں کسی ٹیسٹ کے ذریعے اس کی تشخیص کی جا سکے۔ تو مجھے بتائیے کہ کس طرح ماں باپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے؟ آپ کا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سے بہت گہرا تعلق ہے، آپ کی پی ایچ ڈی ہے اس میں، تو کس طرح والدین یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کو آٹزم ہے؟
آٹزم کو ہم کہتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ سو سب سے پہلا شناس ہمیں جو انڈیکیٹر دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسپیچ ڈیلے یا اسپیچ میں بہت زیادہ اس طرح کی جو بچہ اے با 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 کافی سالوں تک کہہ رہا ہو, یا اس کی اسپیچ میں بہت زیادہ کوئی اپیرنٹ ڈیلے ہو, یا اس کی آپ نے منہ دیکھا ہوگا, ہونٹ دیکھا ہوگا, تھوڑے سے فیزیولوجیکل اس میں کافی زیادہ اکثر اثرات نظر آتے ہیں. سملرلی جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں شناز, وہ آئی کانٹیکٹ بہت کم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تھرڈ چیز جو بچوں میں ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے ٹربل ہولڈنگ اے کانورسیشن, یعنی وہ کر نہیں پاتے کمیونیکیٹ بہت, یو نو جو آپ ان سے کہیں گی ہو سکتا ہے وہ ویسا جواب نہ دیں, بالکل ہی ڈفرینٹ سا جواب دیں. ان کی موٹر اسکلس جو ہوتی ہے فائن موٹر گراس موٹر اسکلس, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ڈھائی سال کے بچے جو ہے وہ بٹن آرام سے اپنے شرٹ کا بند کر سکتے, ان بچوں کی وہ گرپ ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں, چلتے چلتے تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ اسنیک جیسی ان کی وہ ہو جاتی ہے, اور یہ بہت زیادہ اپیرنٹ بھی ہوتی ہے اور بہت فریکوینٹ بھی ہوتی ہے. جو ان کی سینسز ہیں اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو اپیرنٹ ویکنیس نظر آتی ہے. سو یہ کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹس اگر بہت زیادہ ان کو زیادہ نظر آ رہے ہیں, وقفے وقفے سے نظر آ رہے ہیں اور اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی, تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ ایک پراپر سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر جو ہے اسکریننگ کرا کر پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو آٹیزم ہے یا نہیں ہے.
اچھی بات تو یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں اویئرنیس ہے اور حکومتوں نے پروگرام شروع کیے ہیں. تو جامندہ ساٹھی صاحب, آپ پورے سندھ میں جو بھی اسپیشل ایجوکیشن سے متعلق پروگرام ہیں ان کے ڈائریکٹر ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کون سے پروگرام ہیں, اور یہ کہ ان سب کے لیے جو ادارے قائم ہیں وہ ایک ہی جگہ ہیں مختلف ڈس آرڈرز کے یا الگ الگ ہیں؟
ایسا ہے کہ پاکستان میں ضیالت کے دور میں جب اسپیشل ایجوکیشن شروع ہوئی, مگر بہت سارے ویزیبل ڈسیبلٹیز پہ ہی کھلے. سارے ویزیبل ڈسیبلٹیز مینس بلائنڈ ہے یا اس کو ایم آر کی کیٹیگری میں ہے یا فزیکلی ہینڈیکیپ کی کیٹیگریز میں, پولیو کا کیس ہے, مقصد ویزیبل جو ڈسیبلٹیز ہے اس میں جو ہے بہت کام ہوا.
اچھا,
اب جس طرح ہم آرٹیزم اسپیکٹرم اے ڈی ایچ ڈی اے ایس ڈی پہ, یہ سارے انویزیبل ڈس آرڈر ہیں, ان پہ بہت تھوڑا کام ہوا تھا, اویئرنیس بھی نہیں تھی اور کام بھی نہیں ہوا. اب جا کے ہم اس فیلڈ میں بھی آئے, ہم نے کراچی میں بہت بڑا آرٹیزم کا ایک سینٹر کھلا ہوا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس وقت جب یہ کنسٹرکشن شروع ہو رہی تھی تو میں اسی ادارے کا ڈائریکٹر تھا جو ہمارا اسپیشل ایجوکیشن کا آلریڈی وہ کمپلیکس ہے. ایکچولی یہ جو ہے پیور گورنمنٹ کا ادارہ ہے, مگر اس کی مینجمنٹ جو ہے فنانس کو ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے ہمارا, اور باقی جو مینجمنٹ باڈی ہے جو اس کا, وہ جو ہے بالکل ہی اسٹرانگ ایک الگ سی بنائی ہوئی ہے جس میں ڈفرینٹ سوشل ایکٹیوسٹ بھی لیے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈ کے سیکرٹریز لیول کی ایک باڈی بنائی ہوئی ہے جس میں ڈسیزن میکنگ کو آسان کرنے کی امپلائمنٹ اس کی جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ. اس کو میڈیکل والے لیتے ہیں ایز اے ڈیزیز, کہ بھائی جب آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ہاسپٹل میں جاتے ہو, تو پھر تو ایک ڈیزیز کی طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, مگر اسپیشل ایجوکیشن میں ہم کسی بچے کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اس کو ڈیزیز میں نہیں لیتے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کی طرف جانا چاہیے.
جی, تو کتنے بچے ہیں آپ کا جو آٹیزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کتنے بچے ہیں؟
اس میں بہت بہت میرے خیال میں اس وقت جو ہے 300 کے قریب انرولمنٹ ہے. ریزیڈینشل پروگرام نہیں ہے, یہ صبح سے شام تک ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈفرینٹ تھراپیز کے لیے ادھر آ رہے ہیں آٹیزم سینٹر پہ.
ڈاکٹر شلینا, جیسا کہ ابھی راٹھی صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے یہاں جو ہے مختلف جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کے بچے ہیں ان سے ہونے والے, تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو آٹیزم ہوتا ہے ان میں کچھ دوسرے بھی ڈس آرڈر آ جاتے ہیں, اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈس آرڈر کی وجہ سے ان میں آٹیزم ہو, تو وہ کون سی ہیں؟ جیسے میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جو ڈیف ہوتے ہیں بچے ان میں آٹیزم ہوتی ہے, اور خاص طور پہ مجھے اس پروگرام کا خیال بھی اس لیے آیا کہ دو والدین نے ہمیں سوالات بھیجے تھے اس بارے میں.
شناز, چونکہ یہ جینیٹک اور نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ آٹسٹک ہے شاید وہ تھوڑا سا اے ڈی ایچ ڈی بھی ہے, یا کوئی ڈاؤن سنڈروم بچہ ہے تو اس میں تھوڑی سی آٹزم بھی ہے, یا کوئی فزیکلی ڈسیبل ہے, یا کوئی ویژولی ڈسیبل ہے, تو اس کے اندر بھی تھوڑے بہت اثرات ہوتے ہیں. مگر ایز فار کچھ سائنٹیفک اسٹڈیز اینڈ ایویڈنس کہتی ہے میڈیکل سائنس میں کہ دو آپس میں ہو سکتے ہیں, بیکاز یہ کروموسومز اور جینیٹک کے اس کے بیس پہ ہوتے ہیں. راٹھی صاحب کے میں اس میں آرگیومنٹ کو بہت سپورٹ کروں گی شناز, کہ اس کے دو ویو پوائنٹس ہیں. ایک میڈیکل ویو پوائنٹس ہیں جس میں آپ ملٹیپل ڈس آرڈرز بھی بچوں کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ایک اس کا سوشل آؤٹ لیٹ ہے. تو ایز سوشل بیہیویئر سائنٹسٹ جو ہیں ہم, کتنے بھی ملٹیپل ڈس آرڈر ہوں, بچہ تو بچہ ہی ہے, سو اس کو سینٹر پلیس کر رہے ہوتے ہیں. مگر سائنس کی ایویڈنسز بے شک ہیں جس میں ملٹیپل ڈس آرڈرز کو بھی کافی دیا گیا. جیسے میں اپنے فادر کی آپ کو ایگزامپل دوں کہ میرے فادر میں سیویئر مسکولر ڈسٹرافی تھی, تو ان کے اندر کوئی ملٹیپل ڈس آرڈر نہیں تھا, مگر میرے جو فادر کے ایک کزن کے بیٹے میں آٹزم بھی تھا, اے ڈی ایچ ڈی بھی تھا, اور مسکولر ڈسٹرافی بھی تھی. سو یہ ملٹیپل ڈس آرڈر آل ڈیپینڈز آن جینس, مگر نرچر اگر ان کو اچھی طرح کریں, کیونکہ یہ بیلنس ہوتا ہے نیچر ورسز نرچر کا. تو جینیٹکس اگر آپ کی بہت زیادہ ہیوی ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ یہ ملٹیپل ڈس آرڈرز جو ہیں آپ کے بہت انکلائنڈ ہوں گے, ویئرس اگر آپ اس کو زیادہ میں زیادہ نرچر کریں, ٹریننگ دیں, بیہیویئر تھراپی کروائیں, آکیوپیشنل تھراپی کروائیں, تو آپ بچے کی اسٹرینتھ کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور باقی اس کے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مینیجیبل ہو جاتے ہیں.
میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا.
جی جی.
کہ کوئی بھی ڈس آرڈر الون اسٹے نہیں کر سکتا, ہر حال میں اس کو آپ کو موبلٹی ساتھ میں لے آتا ہے ڈس آرڈر. تھوڑا وقت رہنے کے بعد اگر ارلی انٹروینشن ہو جاتی ہے, بالکل ارلی انٹروینشن ہوتی ہے, اور اس کا پروگرام بچے کا پھر شروع کر دیتے ہیں, میں بھی وہ ڈس آرڈر اکیلا سنگل اپنی پلیس پہ رہے. ادر وائز جیسے جیسے ایج گزرتی ہے تو اس ڈس آرڈر کے ساتھ کوموربیڈیٹیز ہر حال میں آتی. آرٹسٹک کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے نا, آرٹسٹک کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک آرٹسٹک بچے میں ڈس آرڈر نہیں ہو, 100% کوموربیڈیٹیز ہوں گی. ڈپریشن آپ دیکھیں, آرٹسٹک بچہ ہے, اس کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے, کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہا ہے نا. جب 6 مہینے کا بچہ ریئیکٹ کر سکتا ہے, 5 سال کی بچی کی کوئی بات اگر نہیں سمجھ رہا ہے, اس کی کمیونیکیشن کو فالو کوئی نہیں کر رہا ہے, تو اس میں کتنے ڈس آرڈر اور آ جائیں گے.
بالکل صحیح.
اینزائٹی اس میں آ جائے گی, ڈپریشن اس میں آ جائے گی کہ کوئی مجھے فالو ہی نہیں کر رہا, یہ دنیا ہی الگ ہے, میری دنیا ہی ڈفرنٹ ہے. بہت بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ارلی انٹروینشن ہماری کتنی اچھی ہے. بچے کو ہم نے شروع میں انٹروین کر لیا ہے, اور پیرنٹ اس سلسلے میں اپنا رول کیا پلے کرنا چاہتے ہیں. ٹائمنگ بہت بڑا ایشو ہے پیرنٹ کا, پیرنٹ اتنا ٹائم نہیں دے پاتے, سوشلائزیشن کے ایشو ہے, پیرنٹ کے اپنے کتنے ایشوز.
آپ کے ادارے کے بارے میں کہ وہاں پہ بچوں 2 شفٹ میں آتے ہیں, تو کتنے ہر دن ان کا پروگرام ہوتا ہے, یا بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو ہر دن نہیں آ سکتے ہو؟
کیونکہ ہم وہ چلا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, ہم نے انڈیپینڈنٹ ایک انتظامیہ دے دی ان کو.
جی.
ڈائریکٹ ہم ڈپارٹمنٹ کنٹرول نہیں کر رہا ہے, ہم صرف فنانس میٹر ان کی دیکھ رہے ہیں, جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. مگر ڈاؤ یونیورسٹی کی کولابریشن سے وہ چل رہا ہے, وہ بھی ڈائریکٹلی ڈاؤ یونیورسٹی نہیں, مگر ڈاؤ یونیورسٹی کی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسی چیز کو دیکھ رہی ہے, سارا پروگرام کو وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس آلریڈی ڈاؤ یونیورسٹی میں آرٹزم کے اوپر کام ہو رہا تھا, ان کے ساتھ کولابریشن میں ہم نے یہ کام کیا ہے. سندھ گورنمنٹ اکیلے تو یہ کر نہیں سکتی تھی, ڈائریکٹ سارا پروگرام چلانا اور پھر آرٹسٹک بچے کے لیے, کیونکہ یہ بہت بڑا بزنس ہو گیا ہے نا. اب جو بھی کوئی ادارہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے, آرٹسٹک بچے کا کوئی ایک تو پروگرام ہوتا نہیں کہ بھائی چلو اسپیچ تھراپسٹ آ گیا اس کی پرابلم حل ہو جائیں گے, ایسا ہے نہیں. ڈفرینٹ طریقوں سے فوکس کرنا پڑتا ہے, اس میں پیرنٹ کا بہت بڑا رول ہے.
جیسے فرض کریں ہم ایک مثال لیتے ہیں, انہیں اسی بچے کی لڑکے کی جو ڈیف بھی ہے, کیا سائن لینگویج وغیرہ سب کچھ آپ لوگ سکھائیں گے پھر وہاں پر؟
دیکھیں, سائن لینگویج صرف ڈیف بچوں کے لیے نہیں ہے نا. سائن لینگویج آپ سمجھیں کہ نان وربل سارے کڈس کے لیے ہے, چاہے وہ اے ڈی ایچ ڈی کا نان وربل ہو, چاہے ڈاؤن سنڈروم کا نان وربل ہو, تو ان سب بچوں کے لیے آپ سائن لینگویج کو تو ایک سمجھو کہ امپورٹنٹ لینگویج کے طور پر لے سکتے ہیں. ڈیف بچوں کے لیے تو ہے ہی ہے سائن لینگویج, یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ بھائی اگر ڈیف ہے تو صرف وہ سائن لینگویج میں ہی بات کر سکتا ہے. مگر کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے, یہ ضروری نہیں ہے بچہ بولے. آپ اس پہ مت جائیں کہ بھائی بچہ بول نہیں رہا ہے, ہم لگے رہے ہیں بچے کے اوپر کہ بھائی یہ بولے ہی بولے, اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حل نہیں, اس سے یہ پاسیبل نہیں ہے. تو ان کے لیے سائن لینگویج از پرفیکٹ پروگرام ہے نا.
جی ہاں بالکل.
اس کے علاوہ کمپیوٹر بیس بھی ڈفرنٹ پروگرام ہمارے ہیں, وہ اڈاپٹ کرنے چاہیں, کیونکہ کمیونیکیشن جتنی جلدی بچے سے ہوگی اتنا ہی بچے کا بینیفٹ ہے, کوموربیڈیٹیز سے بچ سکتا ہے نا. بچے کی پرابلم آپ سمجھ سکیں, بچہ آپ کی بات سمجھ سکے, تو چیزیں بہتر ہو سکتی.
ڈاکٹر شلینا, میں یہ بتائیے مجھے کہ ظاہر ہے کہ ماں باپ ماہر تو نہیں ہوتے, لیکن پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے جب بچوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا, تو ایک ماں باپ پر نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یا تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان کی غلطی ہے, یا شاید انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو باہر لے کے گئے تو سوشلی مطلب اتنا بچوں کے ساتھ گھل مل نہیں سکے گا اور شاید وہ آکورڈ فیل کرے گا. تو کیا مشورہ دیں گے والدین, کس طرح اس چیز سے ڈیل کریں؟
تھینک یو شہناز, یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور میں چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی کہ کافی سارے میں نے خود سے بہت کلوزلی ڈسیبل دیکھے, میرے اپنے فادر بھی ڈسیبل تھے, ٹوٹلی کنفائنڈ ٹو بیڈ تھے. سو میں یہاں بہت کنفیس کرنا چاہوں گی اپنی بات کی بھی کہ ڈیفینیٹلی ایک سوشل پریشر ہوتا ہے, بیکاز جب آپ کسی بھی انسان جس کی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کافی ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک مس فٹ ہیں. اس کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں شناز, ایک تو آپ کو سوسائٹی بہت زیادہ اسٹگما اور ٹیبو کرتی ہے. سو میری ریکویسٹ ہوگی ہر اس لسنر سے جو یہ سن رہے ہیں کہ مین اسٹریمنگ پہ, انکلوژن پہ آپ بہت زیادہ فوکس کریں, بیکاز یہ وہ طبقہ ہے جسے ہمارے ساتھ اگر ہم انکلوڈ کریں گے, ہم ان کو مین اسٹریم میں لائیں گے تو یہ ہمارا سپورٹ ہوگا ان بچوں کی طرف, ان کی فیملیز کی طرف. سیکنڈ شناز جو اس میں یہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے سیلف گلٹ اینڈ سیلف شیم اور بہت زیادہ پیرنٹس کی اپنی آکورڈنیس. تو میرا پیرنٹس سے یہ سجیشن ہوگا کہ اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایک اسپیشل نیڈ ہے. پہلی چیز یہ ایکسیپٹنس ہونا بہت ضروری ہے کہ اس بچہ جو ہماری فیملی میں آیا ہے, آٹسٹک بچہ, وہ ایک اسپیشل نیڈ کے ساتھ آیا ہے. سیکنڈ, ان کی کمیونیکیشن اور ان کو سوشلائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو بچپن سے ہی آپ نے کافی دیکھا ہوگا ویسٹ میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, وہ بہت ہیپیلی اپنے فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں, سوسائٹی میں مین اسٹریمنگ کرواتے ہیں بچوں کی, ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. سو آپ نے دیکھا ہوگا آٹسٹک بچے جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ چھپ چھپ کے اپنی مدر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی فادر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, بیکاز ان کو وہ سوشل کنیکٹڈنیس کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کا یہ رول ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ میں زیادہ اپرچونیٹیز دیں, کیونکہ جب شروع سے آپ ان کو سوشلائز کروائیں گے وہ کمفرٹ فیل کریں گے سوسائٹی سے, وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پروجیکٹ کرنا ہے وہ سیکھیں گے, کیونکہ یہ بچے آلریڈی سوشلی چیلنجڈ ہوتے ہیں سوشل کمیونیکیشن میں, ان کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. سو فرسٹ کی از ایکسیپٹنس, سیکنڈ کی از ٹو پراؤڈلی سوشلائز. آپ جہاں جائیں اس بچے کو اپنا تمغہ سمجھ کے لے جائیں, آپ دکھائیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یو نو یہ میرا بچہ ہے, سو واٹ اگر وہ اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, آپ سے بات نہیں کر رہا, کونے میں چھپ جاتا ہے. یہ بچے ویسے ہوتے ہیں شناز, اگر ان کو تھوڑی سی بیہیویئر تھراپی یا آرٹ تھراپی دی جائے تو ان کے اندر ایک بہت ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے. سو ان تھراپیز کے ذریعے وہ ہڈن ٹیلنٹ بہت اچھے سے سامنے آ جاتا ہے. اور تیسرا, ان کو ڈیفینیٹلی اسکولس میں بھیجیں, بہت ضروری ہے بچوں کو اسکول جانا, بچوں کا سینٹر میں جانا اور تھراپیز لینا.
تو شہنا, آرٹ پروگرام کا آپ نے ذکر کیا, تو کہتے یہی بات ہے کہ ان کا جو کریٹو سائیڈ ہوتا ہے بچوں کا بہت بہتر ہوتا ہے, یہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں, تو کوئی ایسے پروگرام ہیں آج کل کمپیوٹر پہ لوگ زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں, ہے ایسے کوئی پروگرام جو بچوں کی نشو نما میں بہتر کردار ادا کر سکے؟
بالکل شہناز, نہ صرف یہ بلکہ ہر اسپیشل بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک بہت ہڈن ٹیلنٹ رکھتا ہے, بڑا سا ہڈن ٹیلنٹ. تو ان بچوں کے ساتھ ویسے بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر سینسری بیسڈ ایکٹیویٹیز کروائی جائیں جن میں ان کے ہاتھ پاؤں ذہن ماحول انکلوڈ ہو. مگر اگر آج کل چونکہ کووڈ کا ٹائم ہے, ہم سب گھروں میں ہیں, سو بہت اچھے انٹرنیٹ پہ پروگرامز آتے ہیں جو کہ بیہیویئر اپلائیڈ بیہیویئر تھراپیز ہوتی ہیں, جس کے اندر کافی زیادہ وربل بیہیویئر تھراپیز ہوتی ہیں, کوگنیٹو بیہیویئر سی بی ٹی بہت کامن ہے آج کل, کافی ایسے پروگرامز آتے ہیں. انفیکٹ یہ جمن داس صاحب بھی آپ کو بتائیں گے, ان کا اپنا بھی بہت اچھا فیس بک کا گروپ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس کے اندر کافی زیادہ یہ جو ہے شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو انگیج رکھا جا سکتا ہے. کافی زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ ریلیشن شپ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ انٹروینشنز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ایک لنک ہے, وہ ہے اسپیشل بچوں کا کنیکٹ گروپ, جس میں وہ اپنے جیسے بچے دیکھ رہے ہیں, اپنے جیسے بچوں سے وہ پکچر دکھا کر آرٹ دکھا کر اپنے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو جب وہ رائٹ مائنڈیڈ لوگوں سے بچے کنیکٹ ہوتے ہیں, اپنی کمیونٹی سے کنیکٹ ہوتے ہیں, تو ان کو وہ ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ملتی ہے. سو بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے ایسی کمیونٹیز سبسکرائب کرنا اگر وہ آن لائن تھراپیز پہ جانا چاہ رہے ہیں. और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो ऑनलाइन थेरेपीज भी ऑफर कर रहे हैं कोविड के टाइम पर। जमंदा साहब, आप अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताएंगे, उसमें काफी सारे हैंड्स ऑन पेरेंट्स के लिए एक्टिविटीज होती है।
जी, तो अब तफसील से आपसे बात होगी इस बारे में कि आप ये बताइए कि ज़ाहिर है आपको एक बहुत ही ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत है।
पहले तो आप समझ लें कि हर आर्टिस्टिक बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर कहीं किसी बच्चे पे एडीए थेरेपी काम कर रही है, कहीं किसी बच्चे पे साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी काम कर रही है, कहीं क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट अच्छा रोल प्ले कर रहा है, कहीं स्पीच थेरापिस्ट रोल अच्छा प्ले कर रहा है, मगर ये सब होते हुए भी मैं समझता हूँ पेरेंट्स से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। सबसे बड़ा डॉक्टर जो है सिर्फ ये एडवाइस तो ले सकते हैं, मगर काम सारा पेरेंट्स को करना है। कहीं भी आप ये सोचें कि कोई थेरापिस्ट आपके लिए काम करके दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लगातार मेहनत की जरूरत है, आपको एफर्ट्स की जरूरत पुटअप करना है, उसकी स्पीच इशू को भी देखना है। अब उसकी सोशलाइजेशन है या सेंसेस का प्रॉब्लम है, सपोज वो साउंड इतना उसका सेंसेस इतने वाजे हैं कि वो साउंड तो बहुत दूर से साउंड को सुन लेता है, कैच कर लेता है, तो उसकी कुछ सेंसेस बहुत ही हाईली सेंसिटिव होती है। कोई एक सेंस भी उसका हाईली सेंसिटिव हो, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ना आम पेरेंट के लिए।
जी जी,
ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सेंस उसका जो सेंसिटिव है, तो उसके लिए आपने क्या अरेंजमेंट किया है उसके पीछे। जब सोशलाइजेशन के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि उस बच्चे के जिसकी साउंड की सेंस जो है, अगर उसका सेंसिटिव है और उस बच्चे को आप कहीं भी हुजूम में लेके चले जाएंगे तो वो तो फट पड़ेगा बच्चा, जाहिर है उसकी रिएक्शन ही डिफरेंट आएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता।
क्या इन बच्चों को खाना पीना नॉर्मल बच्चों की तरह देना चाहिए या इसमें कोई एहतियात करनी जरूरी है?
एहतियात है, बहुत सारे इनकी जो डाइट्स हैं उसको प्लान करना पड़ता है कि अगर कौन किस डाइट से इसको एलर्जी का इश्यूज होते हैं। नॉर्मली आर्टिस्टिक बच्चों में एलर्जीज होती है डिफरेंट फूड स्ट्रक्चर के साथ, उसकी सेंस में उसका आप समझेंगे टचिंग का भी जो है, कुछ ऐसे फूड्स हैं उसको टच करते ही उसको बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या चीज मेरे सामने आ गई है।
अच्छा,
कुछ की स्मेल का इश्यू आ जाता है, तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट मेथड ये कि आप कोई भी प्रूवन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा डिफरेंट है, कहीं भी दो बच्चे आर्टिस्टिक जैसे हो नहीं सकते।
एक घर में अगर चार बच्चे हैं तो उस बच्चा का लर्निंग जो प्रोसेस है वो ऐसे बच्चों के साथ जो कि ऑटिस्टिक नहीं है बेहतर रहेगा, या उन बच्चों के साथ जो जिन्हें ऑटिज्म है उनके साथ बेहतर रहेगा?
बिल्कुल उनके साथ बेहतर रहेगा जिनको ऑटिस्टिक नहीं है, उन पेरेंट्स के साथ ही वो अच्छा काम कर सकते हैं।
अच्छा,
दो ऑटिस्टिक बच्चे साथ बैठ के तो अच्छे नहीं हो सकते, वो कॉपी भी नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी चीज वो अगर कॉपी करना चाहे तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम उनको दिखाते हैं, सिर्फ कोई बात नहीं करते हैं, उनको कॉपिंग का स्किल सिखाते हैं ना कि वो चीजों को देखें और कॉपी करने की उसमें अटेंशन दें, फोकस कर सकते हैं, अटेंशन पे ले आते हैं, तो कॉपिंग स्किल उनमें डेवलप करने की कोशिश है हर बच्चे में। ये नॉर्मल बच्चे में भी तो हम यही करते हैं ना।
मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी जमदास साहब की, आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, तो किस तरह आपने खुद ये सब कुछ कैसे सीखा?
मैं इंगेज हुआ, पेरेंट्स के साथ इंगेज हुआ, बच्चों के साथ इंगेज हुआ, अब भी कितने पेरेंट्स के, पूरी दुनिया के साथ मैं इंगेज हुआ। बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए प्रिंसिपल, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल बच्चों के लिए फैमिली के साथ मैंने काम किया है। मुझे अभी इस चीज का, मैं तो डॉक्टर साहब के फादर का भी मैंने ख्याल में लास्ट वीक में जाके उनसे मिला था, उसके स्पेशल की दुनिया में एक बड़ा नाम था कराची में उनका, हर जगह वो चले जाते थे, उनके पास भी मैं सीखने चला गया। कहीं कहीं से जहाँ भी सीखने का मौका मिला मैं भागा हूँ, उधर सीखने की कोशिश की है। चाहे 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों के पेरेंट्स से पर्सनली कम्युनिकेशन भी तक मेरी कम्युनिकेशन रहती है। चाहे मैं, अब तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी को चला रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन की,
अच्छा,
उस पर काम कर रहा हूँ, नया एक इदारा हमने ओपन किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एम्पावर करूँ टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा, डिपार्टमेंट ने भी
میرا پروپوزل مان لیا اور اب یہ اسائنمنٹ میرے پاس ہے.
اچھا
تو اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں میں.
اچھا تو تھوڑا سا اس پروگرام کے بارے میں بتائیے جو آپ نے گروپ بنایا ہے اور کس طرح جو ہمارے سننے والے ہیں اس گروپ میں آ سکتے ہیں.
جی جی یہ فیس بک پیج آج سے 7-8 سال پہلے میں نے اوپن کیا تھا. اس میں اسپیشل نیڈ سپورٹ ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اس نام سے یہ پیج میں نے رکھا ہوا ہے. کوشش یہ کی ہے کہ جہاں بھی اچھی چیز میں نے پڑھی دیکھی اس کو میں نے اس گروپ کا پارٹ بنایا ایسا بنایا. اس میں پھر مجھے دنیا سے بہت سارے پیرنٹس جو ہیں میرے پاس ایک ملیشیا سے یاسمین نام کی پیرنٹ ہے اس کو میں اپنا گرو سمجھتا ہوں اسپیشلی آرٹسٹک بچوں کے حوالے سے نا. اس نے بڑا کام ہے ایک مدر نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے نا اپنے بچے کی ڈیولپمنٹ کے الگ حوالے سے اس نے کتنا کام کیا ہے. دس کڈ از نارمل بالکل نارمل چائلڈ. اس نے اتنی محنت کی اس اپنے بچے کے لیے اتنی جنگ فائٹ کی ایجوکیشن میں وہاں کی کنٹری کے لاس کے علاوہ گھر سے ہر جگہ اس نے فائٹ کری اپنے بچے کے لیے. تو بہت مشکل جرنی ہے ایک پیرنٹ کے لیے. کمرشلائزیشن اتنی ہے کہ فنانس آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے کہ ڈاکٹر تھراپیز کتنی مہنگی ہے عام آدمی تو نہیں کر سکتا افورڈ نہیں کر سکتا. پھر تھراپیز حل بھی نہیں ہے نا میرے حساب سے ٹوٹل حل نہیں ہے سپورٹ تو ہے.
اچھا اس میں تھراپی جو ہے اس میں کوئی فزیکل بھی تھراپی ہے یا خالی مطلب بیہیویئر؟
نہیں فزیکل تھراپی کا آرٹسٹک میں اتنا کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ میرے جو نالج ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آرٹسٹک بچے کو فزیکل پرابلم ہو. ہو سکتا ہے 50 میں سے 1-2 بچوں کو پرابلم ہو فزیکلی مگر اس کی باڈی موومنٹ ہے نا وہ کوئی تھراپی سے بہتر نہیں ہو سکتی. اپنا اظہار جو ہے اسی طرح کرتا ہے ہاتھوں کو ہلانا فلیکٹنگ کرنا یا بار بار جو ہے مختلف آوازیں نکالنا ساؤنڈ نکالنا تو وہ تھراپی سے اس کی پرابلم اس کی مسلس پرابلم نہیں ہے. وہ اپنا اظہار کر رہا ہے اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے.
تو اب ہم جاتے ہیں شلینا کی طرف. تو آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ جیسے راٹھی صاحب نے بات کی خاتون یاسمین کی کیا آپ کے تجربے میں ایسی مائیں آئیں جب آپ اپنے ہاسپٹل میں دیکھتی ہیں ایسے بچوں کو جنہوں نے اپنی محنت سے والدین نے ٹھیک کیا؟ میرا خیال ہے یہ کہانیاں سنانی ضروری اس لیے ہیں کہ ماں باپ کو یہ پتہ لگے کہ وہی ہیں سب سے بڑے مولج جو ہیں اپنے بچے کے.
بالکل شہناز یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جس طرح راکھی صاحب نے بھی کہا کہ میں تو ہر پیرنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ بچے کا سب سے پہلا ٹیچر اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں. سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ یہ سمجھنا کہ جب تک جتنی محنت وہ اس بچے پر کریں گے اتنا زیادہ ان کو اس کے آؤٹ پٹس نظر آئیں گے. کافی سارے پیرنٹس ایسے ہیں شہناز میں دونوں ٹائپ کے پیرنٹس کی آپ کو ایگزامپلس دوں گی. کچھ پیرنٹس جو ٹوٹلی اوائڈ کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچوں کی سیویئرٹی آف آٹزم ایک لیول سے دوسرے لیول چلی جاتی ہے جسٹ بیکاز پیرنٹس کا نہ پارٹیسپیشن ہوتا ہے نہ انوالومنٹ ہوتی ہے نہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اور جبکہ کچھ پیرنٹس ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈلی کام کرتے ہیں کہ وہ پورے پورے نہ صرف اپنے بچوں کے لیے پورے پورے انسٹیٹیوشنس کھول دیتے ہیں. سو میں ایک بہت اچھی پیرنٹ کی یہاں پر ایگزامپل دینا چاہوں گی علی اللہ والا. ان کے اپنے بچے کا جو ہے ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا تھا انہوں نے اس پر اتنا ایکسٹینسو اسٹڈی کیا کہ جب انہوں نے پورا سینٹر کھول دیا ہے کراچی ڈاؤن سنڈروم سینٹر جو ان کا ہے کے ڈی ایس پی اور وہاں صرف اپنا نہیں مطلب کتنے سارے بچوں کو بینیفٹ دے رہے ہیں ان کو مین اسٹریم میں لا رہے ہیں بیکاز ہر اسپیشل بچے کے پاس ان کی ایک سپر انٹیلیجنس ہوتی ہے. یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے. میرے اپنے فادر بہت سیویئر ڈسیبلٹی میں تھے لیکن سب کے پاس ایک سپر پاور ہوتا ہے
جی.
اور جس پیرنٹس نے وہ سپر پاور اینالائز کر لیا یہ بچے دنیا میں ایتھلیٹس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ایوارڈز ملتے ہیں بچوں کو اسپورٹس میں ان کی ڈرائنگ میں ان کی کریٹو اسکلز میں ان کی کمیونیکیشن میں. ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دے آر بیکمنگ فیشن ڈیزائنرز they are becoming the world leading artificial intelligence specialist. So ye wohi sare bachche hain shanaz agar inke parents ne inko mainstream kar diya inke parents ne inko support kar diya to ye kal ko jaake bright shining stars banenge kyunki inki wo super intelligence jo hai na وہ ان کے دوسرے ساری صلاحیتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کی میری سوچ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. سو وہ سپر انٹیلیجنٹ جو ہے ان کی جو ہے وہ پیرنٹس ہی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس پہ پیرنٹس ہی کام کر سکتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو سپورٹ کریں, اینڈ دے ول میک یو پراؤڈ. کافی زیادہ سوسائٹی بھی ہماری بہت کبھی کبھی جو ہے یہ ٹیبو کریٹ کر دیتی ہے, اسٹگماز کریٹ کر دیتی ہے کہ یو نو یہ تو آپ کے سارے جو ہیں آپ کے اعمال کا پھل ہے. سو میں وہ سارے پیرنٹس جو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کرس ہے یا یہ ہم پر بوجھ ہے, میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیز ایسا مت سوچیں. اور سوسائٹی سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ ان بچوں کو مین سٹریمنگ میں لائیں, ان کا انکلوژن, ان کا ایکسس, ان کے لیے ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ بنانا, ایک انکلوسیو انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ ایڈورسٹی ختم ہو سکے. سو ان سارے پیرنٹس سے گزارش ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے بوجھ ہیں, آپ پلیز یہ نہ سمجھیں.
تو چلیے اب کچھ بات چیت سنتے ہیں غزال عارف کی. جھامن داس راٹھی صاحب نے ہی ان کا تعارف مجھ سے کروایا تھا, انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ ان کے بچے کو کراچی کے اس اسپیشل ایجوکیشن پروگرام میں جگہ مل سکے, لیکن المیہ یہ ہے کہ کچھ اسکولوں کا کہنا ہے کہ یہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا, اور جو اسپیشل ایجوکیشن پروگرام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, اس بچے کی ذہنی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ ایک نارمل اسکول میں جا سکتا ہے. یعنی ایک ایسی ماں کی آواز جس کا بچہ آٹزم کا شکار ہے. تو سمن غزالہ عارف صاحبہ میرے ساتھ ہیں, اور ہر اس ماں کی طرح جن کے بچے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو, ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے والدین کو ہوتی ہے, شاید بچے سے بھی زیادہ. تو غزالہ صاحبہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے آپ موسیٰ کے بارے میں کہ کس طرح پتہ لگا آپ کو.
جی مجھے تو یہ 5 سال کا ہو چکا تھا کیونکہ اس کے بیہیویئرز چینج تھے, تو میں اکثر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی, پر ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے, میں بھی سر مارتا ہوں جب مجھے غصہ آتا ہے, اور یہ باہر کی چیزیں ساری جنک فوڈ نہیں لیتا تھا, تو میں یہی کہتی تھی سر یہ نہیں لیتا کوئی بھی چیزیں عام بچوں کی طرح, تو کہتے تھے آپ تو نصیب والی ہیں کہ بچہ آپ کی باہر کی چیزیں نہیں کھاتا. تو یہ سارے ایشوز تھے. بہرحال مجھے 5 ایئرس کے بعد پتہ لگا کیونکہ میرے ہسبینڈ آن بیڈ تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو بڑی اسٹرگل تھی تو اس کو ساتھ سروائیو کرنا. پھر کوئی اسکول والے نہیں لیتے تھے ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے, اور جو اسکول تھے وہ میری افورڈ سے باہر ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بچے ابھی تک اسکولنگ سے محروم ہیں.
کیا علامتیں آپ کو نظر آتی تھیں؟
علامتیں یہ تھی کیونکہ یہ غصے میں سر مارتا ہے, ہٹنگ کرتا ہے, شیشوں پہ مار دینا, شیشے بریک ہو جاتے تھے, ٹوٹ جاتے تھے, اور دانت کاٹنا, اور پھر اسپیچ بہت ڈیلے تھی. اسپیچ بھی اب جا کر آئی ہے اس کی اسپیچ. اب یہ ہے کہ الحمد للہ ساری باتیں تو سمجھتا ہے لیکن اکیڈمک کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ میں نے اکیڈمک جو میں نے گھر پہ کیا, جو اس کو الفابیٹس وغیرہ سمجھانا, یا تھراپیاں نہیں تھیں ہمارے پاس, تو بس اس طرح سے اب تک اسی جرنی کا حصہ بنے ہوئے اور چلتے چلے جا رہے ہیں.
تو غزالہ صاحبہ کوئی ادارہ ایسا یہاں پہ ہے جہاں پہ بچوں کی تھراپی کا یا کچھ اور ان کی ٹریننگ کا انتظام ہو؟
وہ سارا کچھ کراچی میں, اور جو پرائیویٹ ہے نا وہ سب میری افورڈ سے باہر ہے. جس ایریا میں میں ہوں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو اسکول کیا کہتے ہیں جب آپ اسکول لے کے گئی, تو انہوں نے کس مطلب بچوں کو
جب لے کے گئی تو انہوں نے کہا یہ ہائپر ایکٹیو بچہ ہے, عام اسکولوں میں تو یہ چلے گا نہیں. جب میں نے اس کے اسسمنٹس وغیرہ کروائے تو وہ کہنے لگے کہ نارمل اسکول جائے گا. اب جب نارمل والوں کے پاس جاتی تو وہ کہتے ہم نہیں رکھ سکتے اس کو کیونکہ اس کی ایکٹیویٹیز چینج ہیں, اور اسپیشل اسکول والے لیتے نہیں کہ نارمل میں جائے گا. یہ آپ کو سر نے بتایا ہوگا کہ سر کے اسکول پہ بھی میں نے ٹرائی کیا تھا, پھر میں نے اس کو اے پی ایس میں بھی ٹرائل دلوائے تو اس نے ان کا ٹرائل کلیئر کیا. اے پی ایس آرمی والوں کا اسکول ہے, اسپیشل اسکول نا, وہ حیدرآباد میں ہے, لیکن اس کا بھی معلوم مجھے اب چلا. تو ایڈمیشن کی بات آئی تو وہی پھر فائنینشلی ایشوز آ گئے کہ ان کی 50,000 ایڈمیشن فیس اور 7,000 ان کی منتھلی فیس, اور اس کے علاوہ ایکسپینسز الگ. لیکن پھر بھی میں نے کہا اللہ مالک ہے میں کرواؤں گی, تو پھر وہ کووڈ کی وجہ سے ایڈمیشن ڈیلے ہو گیا, اب تک اسکولز اوپن نہیں ہوئے. آرمی والوں کا ایک اپنا پروسیس ہوتا ہے, تو میں نے اپنی ہسبینڈ کی سیلری سلپ کے ساتھ جو ہے نا اپلیکیشن دی ہوئی ہے کنسیشن کے لیے نا, لیکن کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کووڈ کے بعد سے ٹائم بچتا نہیں, وہ بھی 13-14 ایج تک کے بچوں کو لیتے, اس کے بعد وہ بھی نہیں لیتے. یہ بھی 12 ایئرس کا ہو چکا ہے.
تو کتنا وقت آپ دیتی ہیں موسیٰ کو یہ پڑھانے میں, اور کتنا وقت لگتا ہے پھر؟
ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے تو میں اس کو پھر بھی دیتی ہی ہوں. میرے 2 بچے ایک طرف ہوتے ہیں, اس کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتا ہے کیونکہ تھراپی کے لیے پھر میں اس کے ساتھ جاتی ہوں, پھر گھر کے آ کے سارے کام ہوتے ہیں.
تھراپی کیا ہے ان کی؟
جی اس کی اوکوپیشنل تھراپی اسٹارٹ کی انہوں نے, اور بیہیویئر کے ایشو ہیں تو بیہیویئر تھراپی.
اچھا.
اسپیچ تو اب آ گئی ہے, بولتا ہے سارے کلمے ولمے سب آتے ہیں اور نعتیں وغیرہ سب آتی ہیں.
تو یہ تو بہت بڑی کامیابی غزالہ ایک ماں کی حیثیت سے آپ کو.
کامیابی ہے جو میں لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ وہ امریکہ, کبھی میں سوچتی تھی کہ شاید میں امریکہ میں ہوتی تو آج یہ اسکول جا رہا ہوتا, کیونکہ میری فرینڈس ہیں کینیڈا وغیرہ میں, تو وہ ان کے ذریعے میں نے بہت سیکھا ہے. تو پھر میں کہتی ہوں نہیں یار میں خود ہی ٹھیک ہوں کہ مطلب اللہ نے مجھ پہ رحم کر دیا اور یہ بولنے لگ گیا. ٹوائلٹ ٹرینڈ ہے الحمدللہ, اپنی ہر ضرورت بتا سکتا ہے.
تو کیا بات کر سکتے ہیں موسیٰ ہم سے؟
ہاں میں آپ سے کوشش کرتی ہوں اگر وہ بولنے لگے تو.
جی ہاں
ٹھیک ہے, میں کوشش کرتی ہوں. کیا کھا رہے بیٹا, کیا کھا رہے ہو؟
دال.
دال کھا رہے ہو, اچھی ہے, کھانسی ہو رہی ہے آپ کو. اچھا اپنا نام بتاؤ, آپ کا نام کیا ہے؟ مائے. نام بتاؤ. مائے. ویری گڈ. اور بابا کا نام کیا ہے؟ بابا کا نام بتاؤ. بابا کا
نام.
ویری گڈ. بابا کا نام. اور کلمہ سناؤ, پہلا کلمہ آپ کو آتا ہے؟ سناؤ پہلا کلمہ. طیبانی. ویری گڈ. طیب مینس طیبانی. لا
الہ.
ہاں. ان
بہت ہی پیارا بچہ ہے بھائی, موسیٰ تو کمال کا بچہ ہے. غزالہ بڑی خوشی ہوئی مجھے موسیٰ, بہت خوشی ہوئی موسیٰ کی آواز سن کے. آپ کو کیسا لگا تھا پہلی دفعہ جب اس نے بولنا شروع کیا تھا؟
میں مجھے یہ لگا کہ جب اس نے نعتیں شروع کری نا تو مجھے لگا کہ واقعی یہ کچھ, اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو شاید میں اس کو نعتوں میں ہی آگے لے جاتی. اس کو سنگنگ کا شوق ہے, بہت اچھی نعتیں پڑھتا ہے, یہ گڈ سائن ہے. فالو کرنے لگا, اچھی کماؤنٹ فالوئنگ ہو گئی ہے, جو کہو وہ کرتا ہے.
اچھا
مجھے اپنی جرنی سے تو یہ حاصل ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی جو ہے نا ماں کو فل ٹائم دینا پڑے گا, سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اگر ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو. اور اگر اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ بچے ایسے دے تو ان کے ساتھ وسائل بھی دے, یہ بھی ایک میری خواہش ہے.
غزالہ جب آپ باہر جاتی ہیں کسی فنکشن وغیرہ میں, خاندان کے فنکشن میں کبھی کبھی جانا ہی پڑتا ہے, تو آپ موسیٰ کو ساتھ لے کے جاتی ہیں؟
کیونکہ اس کو سینسری ایشوز ہے نا, تو ان جگہوں پہ یہ ذرا پرابلم کرتا ہے, کچھ لائٹس والی جگہوں پر اور جہاں شور ہو رہا ہوں. فیملی میں تو پھر میں لے جاتی ہوں, اگر کسی کے گھر جا رہی ہوں ایونٹس میں بھی چلے ہی جاتا ہے, لیکن پھر وہاں پہ پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے, چھوڑتی نہیں ہوں کیونکہ اس کو یہ والی سمجھ نہیں ہے, ڈینجر زون نہیں پتا کہ گیٹ سے باہر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا.
ان کو کوئی دوائی وغیرہ بھی دی جاتی ہے؟
کیونکہ یہ ہائپر ایکٹیو ہے تو کبھی کبھی ہائپر ایکٹیویٹی کے لیے کچھ میڈیسن اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ جیسے ابھی تھراپیاں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیبلٹ ہے ایڈینڈرا کے نام سے, تو وہ میں ہاف دیتی ہوں, ڈاکٹر نے کہا تھا فل دو تو میں فل نہیں دیتی کیونکہ اس سے یہ سلیپنگ میں چلا جاتا ہے, پھر مجھے سوتا ہوا یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہائپر ہے لیکن یہ کنٹرولیبل ہائپر ہے نا, میں کہہ رہی ہوں نا یہ ہر بات سمجھتا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ اس وقت آپ غصے میں, اس وقت آپ اس سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں, یہ ہر چیز سمجھتا ہے, سارے الفابیٹ جو اس کو شروع ہو جاتا ہے لکھنا تو پھر جو سارے شیپس وغیرہ اچھا خاصی چیزیں اس کو آتی ہیں, جبکہ اس نے اسکول نہیں دیکھا.
آپ دیکھیے کتنی یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے تھا ایک بچے کی کامیابی پر, لیکن وہی کامیابی اس کے لیے ایک یہ مصیبت بن گئی کہ اس کو آپ اسپیشل ایجوکیشن میں نہیں بھیج پا رہے ہیں کیونکہ اس کی لرننگ اچھی ہے.
صحیح بات ہے, اگر اس کو گائیڈ لائن ملے تو یہ پتہ نہیں کدھر تک جا سکتا تھا. میں اپنے ایٹماسفیئر سے یا پھر حالات کے ساتھ جدوجہد کر کے کچھ سیکھ گئی ہوں, تو میں کلر اور پینسلز اور اس کو ساری چیزیں دیتی ہوں, اور کہیں سے مجھے گائیڈ لائن مل جائے تو اس پہ اپلائی بھی کرواتی ہوں, لیکن پراپر اسپیس اور پراپر پلیس نہیں ہے, تو پاکستان میں پتہ ہی نہیں اس کو. تو میں کہتی ہوں کہ نارمل بچہ ہے, عام لوگ اس کو کہیں گے یہ پاگل ہے, یہاں پہ ان بچوں کی یہی زندگی ہے, فیملی کے لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ نارمل بچہ نہیں ہے, یہ پاگل بچہ ہے. تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ایسا کہہ دے رہا, یہ لفظ مجھے بہت برے لگتے ہیں اس کے لیے.
غزالہ بہت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھ سے بات کی, اور آپ ایک رہنما کا کام کر سکتی ہیں ان ماؤں کے لیے جو مطلب ان بچوں کو سمجھتی ہیں کہ بس انہیں چھپا دینا چاہیے. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں یہ کیا ایک بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہنسنا چاہیے یا مذاق اڑانا چاہیے یا کوئی آوازہ کسنا چاہیے.
تو شناز یہ میں آپ کو بہت ایک پرسنل اپنی ایگزامپل دوں گی. میرے فادر بیڈ پہ ٹریول کرتے تھے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے, تو ایک ایمبولینس سے بیڈ کو اتارنا, چار لوگوں کو بلانا کہ ان کو بیڈ سے اتارنا ہے. سو ایک دن ایک دعوت میں ہمیں سننے کو ملا کہ جب اتنی تکلیف ہے تو آپ انہیں لے کر کیوں جاتے ہیں. اور پھر میں کافی ڈسہارٹن تھی اس دن. میں نے آ کے اپنے فادر سے پوچھا کہ یو نو واقعی ہم کیوں باہر جاتے ہیں جب ہمیں اتنی لوگوں کی محتاجی لینی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا, اور آج یہ میسج بھی ہے میرا سارے اسپیشل پیرنٹس کے لیے, کہ ہر انسان جو ہے اس کا نظریہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈسیبل بناتا ہے. سو شہناز کوئی بھی فزیکل, کوئی بھی مینٹل, کوئی بھی دوسری چیز ڈسیبلٹی نہیں ہوتی. آپ کا مائنڈ سیٹ از دا بگیسٹ ڈسیبلٹی یو کیری. سو اف یور مائنڈ سیٹ از ٹو لاف ایٹ سمبڈی, اف یور مائنڈ سیٹ از ٹو ڈیگریڈ سمبڈی, دیٹ آلسو میکس یو اے ڈسیبل پرسن.
میں نے آپ کے والد کی بات راٹھی صاحب نے بھی کی, اور ہم مثالوں کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسکولر ڈسٹرافی ہوتی ہے یہ گریجول ہوتی ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ شروع سے ہو, آہستہ آہستہ آدمی جو ہے نا وہ ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کے والد تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت ہی سمجھدار اور بہادر انسان تھے. تو کچھ بتائیے ان کے بارے میں ہمیں.
سو میرے فادر کی ڈسیبلٹی ڈائگنوز ہوئی جب اس زمانے میں تو اتنی کوئی اویئرنیس بھی نہیں تھی. سو میری دادی نے دیکھا کہ وہ اپنے بٹن نہیں بند کر سکتے تھے, شو لیس نہیں بند کر سکتے تھے, بھاگتے بھاگتے گر جاتے تھے. سو پہلے وہی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی کوئی اس پہ کرس ہے, نظر لگ گئی ہے, یو نو ٹھیک نہیں ہے, نوٹی بچہ ہے. پھر ڈاکٹر نے جب کہا کہ بھائی ان کو مسکیولر ڈسٹرافی ہے اور یہ پروگریسو ڈیزیز ہوتی ہے اور ایک دن ہر آرگن باڈی کا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا. سو میری دادی نے میرے ابو کو بلایا اور کہا کہ آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا تو اب ایک کارنر میں بیٹھ کر ہم گٹ گٹ کر مرتے رہیں, اور دوسرا ہم جائیں دنیا کو فیس کریں اور بتائیں کہ آپ ہی وہی کر سکتے ہیں جو ایک نارمل انسان کر سکتا ہے. سو بس یہیں سے ان کی جرنی سٹارٹ ہوئی. پھر وہ ویل چیئر پہ آئے, پھر میری بایولوجیکل مدر کی ڈیتھ ہو گئی. میری ابھی جو مدر ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, انہوں نے اس وقت میرے ابا سے شادی کی جب میرے ابا ویل چیئر بورن تھے, 14 سال کی لڑکی کے باپ تھے. تو انہوں نے ہماری فیملی کو سپورٹ کیا. پھر میرے ابا نے اپنا این جی او اسٹارٹ کیا اویئرنیس والنٹری آرگنائزیشن کے نام سے, جس میں وہ اسی بیس پر ایڈوکیٹ کرتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو ایک سوشل انتھوزیاسٹ کہتے تھے ڈسیبل کمیونٹی کے لیے. اور وہ ہمیشہ میں ان سے دیکھتی تھی نا, وہ کبھی بھی وہ لفظ استعمال ڈسیبل نہیں کرتے تھے. ان کا ہمیشہ ڈسیبل ان کے لیٹر ہیڈ میں بھی DIS چھوٹا لکھا ہوتا تھا اور ایبل لکھا ہوتا تھا بڑے الفاظوں میں. سو ہی آلویز یوز ٹو ایڈوکیٹ انکلوژن, ایکسیس اینڈ مین اسٹریمنگ فار دیس اسپیشل کمیونٹی. میرے فادر خود ایک اسکول رن کرتے تھے, اس میں والنٹیئر کرتے تھے. تو وہ میں دیکھتی تھی, اور میں دیکھتی تھی کہ ان کی اسپرٹس جو ہے نا شناز, وہ میں وہی کہتی ہوں کہ میں اب بھی یہی میسج دوں گی کہ یور مائنڈ سیٹ میکس یو ڈسیبل, اٹس ناٹ اینی ادر ایبلٹی.
بہت میں شکریہ ادا کروں گی شلینا, آپ کا اتنی پیاری کہانی ہم سے شیئر کرنے کا اپنے والد کی. اور اب راٹھی صاحب آپ سے, اب آپ ہمیں بتائیے, کچھ رہنمائی کیجیے آپ والدین کی, سوسائٹی کی, ہم سب کی.
ہاں جتنے اسکول اچھے اسکول ہیں اور نام والے اسکول ہیں, ان کے بچوں کی لیول آف سوشلائزیشن جو گھر سے سیکھ کے چیزیں آتی ہیں وہ اسپیشل بچوں کو اکومڈیٹ کرنے والی ان کی لیول آف سوشلائزیشن نہیں ہوتی, ان میں ایمپتھی نہیں ہوتی, اس لیے وہ مذاق اڑاتے ہیں. وہاں تو آپ کے گریڈ کا ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے پیسوں کی کتنی بڑی گاڑی سے اترے ہیں. وہاں ایک دوسرے سے میرے خیال میں کمپٹیشن زیادہ ہوتی ہے, ایمپتھی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں زیادہ کسٹ کیا جاتا ہے بچوں کو, اس سے تو گورنمنٹ کے اسکول اچھے ہوتے ہیں, وہاں اتنا نہیں کرتے کیونکہ بچے سوشل بیک گراؤنڈ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. وہاں تو پھر بھی خیال رکھتے ہیں بچوں کا کہ بھائی اسپیشل بچہ ہے, چلو اس کا کیئر کر لیں. اگر وہاں بڑے گھروں کے بچے جہاں آتے ہیں, وہاں اسپیشل بچے بھی بڑے گھروں کے جاتے ہیں, مگر وہاں وہ خیال نہیں رکھتے. میرے پاس تو کئی وسط ترین ایگزامپل ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے ہراسمنٹ پھر ہوتی ہے, ان بچوں کی واش روم سے لے کر کلاس روم تک کیا کیا ان بچوں کے ساتھ جو ہے بیڈ بیہیویئر دوسرے کلیگز کا اپنے بچوں کا ہوتا ہے. پانچویں چھٹی کلاس سے یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ, جس میں کیا میں شیئر کروں کیا نہیں. اگر ہم پیرنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے تو یہ پرابلم آئیں گی, آپ ابھی سے تیاری کر لیں, نیکسٹ ٹیبلٹی پروگرام میں جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوں گے, وہ اس کی سینسیٹیویٹی کو دوسرے بچے کس طرح مس یوز کریں گے. پیرنٹس کو بالکل خود اس بچے کے ساتھ اس طرح چلنا چاہیے اس کا فرینڈ بن کے چلے تب جا کے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, اسپیشلی انویزیبل ڈسیبلٹیز میں.
جی ہاں جی,
جہاں بچہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے وہاں پیرنٹ کو اپنے بچوں کے فرینڈ بننا پڑتا ہے. پہلے تو میری یہ ایڈوائز ہے کہ آپ ہر بچے کو ایک جیسا سمجھیں. آپ ڈسیبلٹی کو دیکھ کر یا ڈس آرڈر کو دیکھ کر اس کو ڈفرینٹ نہیں سمجھیں, وہی ایفرٹس پٹ کریں جو ایک نارمل بچے پہ ایفرٹس پٹ کرتے ہیں. وہاں ایفرٹس کی کمی مت دکھائیں. بھلے نارمل بچے میں آپ کی 100% ریزلٹ آ رہی ہے, اس میں 20% بھی اگر وہ ریزلٹ آئی مگر ایفرٹس آپ وہی پٹ کریں جو نارمل بچے میں کر رہے ہیں, تب جا کے یو فیل دا چینج.
میرا آپ سے سوال ہے کہ ظاہر ہے آپ کے اسکول میں بہت سارے بچے اور مختلف عمر کے ہیں, یعنی اس میں وہ بچے بھی ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں, وہ بھی ہیں جو بلوغت کی عمر میں, لڑکیاں اور لڑکے دونوں. آپ کے یہاں سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے پھر, اس طرح آپ ان چیزوں کو رکھتے ہیں حفاظت؟
اسپیشل کے اداروں میں ہمارے پاس اٹینڈنٹ کا زیادہ جو ہے فوکس ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ, اگر بچی ہے واش روم جا رہی ہے تو اٹینڈنٹ لیڈی اٹینڈنٹ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, اس بات کا ہم پورا پروگرام ایک رکھتے ہیں کہ بھائی ہر حال میں کسی اٹینڈنٹ لیڈی اٹینڈنٹ کو ساتھ رہنا ہے, نہیں تو پھر لیڈی ٹیچر ساتھ جائے. اس طرح کی چیزیں تو مینیج کرتے ہیں مگر پھر بھی گنجائش رہتی ہے. پھر بچے بڑے بچے ہوتے ہیں تو بہت سے پیرنٹس ان کو ڈراپ کرا دیتے ہیں مگر ان کے پھر گھر میں جا کے یہ پرابلم ہوتے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے بالکل نارمل کی طرح ڈیل کریں تو آپ کو اس کی پرابلم کا پتہ چلے گا. آپ پہلے ہی اس کی پرابلم کو دیکھ کے چلتے ہیں تو پھر بات بنتی نہیں. سب بچوں پہ ایک جیسی ہی ایفرٹس پٹ کرنے ہیں.
اگر ماں یا باپ انصاف نہیں کر پائے گا تو پھر سوسائٹی کیسے انصاف کرے گی بچے کے ساتھ؟
کیسے کرے گی؟ اسی طرح ٹیچرز بھی, فیکلٹیز بھی, ڈاکٹرز بھی, سب کا پرابلم ڈیفرنٹ ہے. ایک ڈاکٹر نے چار پیشنٹ دیکھنی ہے, ایک کلینکل سائیکولوجسٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر انٹرپریٹر ہوتا ہے کہ آرٹسٹک بچے کے بارے میں اس کو زیادہ نو آؤ ہوتی ہے, اس کی انٹروینشن اچھی ہوگی, وہ کوئی پروگرام ڈیزائن کر سکتا ہے. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں نہیں ہم بہتر کر سکتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں نہیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ فیلڈ اتنی اسپیسیفک ہو گئی ہے, بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. اب جیسے میں ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام کر رہی ہیں ڈفرینٹ بچوں کے حوالے سے, میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں یہ سارے ویلڈ ہیں, اسپیشل بچوں کے لیے بھی یہ ویلڈ ہے, اتنے ہی ویلڈ ہے, جبکہ یہ اسپیشل بچوں کے پروگرام نہیں کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت سارے ڈاکٹر صاحب کے پروگرام نارمل بچوں کے لیے ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اگر میں کہتا ہوں کہ یہ سارے اتنے ہی ویلڈ ہیں اسپیشل بچوں کے, میرے پیج کو جوائن کر لیں, وہاں سے بہت ساری سپورٹ ان کو ملے گی. پوری دنیا میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ موجود ہوں گی. آرٹزم کے حوالے سے تو بہت زیادہ اس میں مٹیریل ان کو ملے گا جو ان کو سپورٹ دے سکتا ہے. پھر اسپیسیفک پرابلم پہ اگر وہ کوشچن کریں گے تو ان کے لیے اسپیسیفک جو ہے آنسر بھی آ جائے گا. ایک پیرنٹ کو کیا پروگرام چلانا ہے اس کی ڈیٹیل بھی اس میں مل جائے گی, نہیں تو میں پھر دوبارہ رکھ لوں گا اگر کسی کا کوشچن آئے گا.
میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ دونوں کا, ڈاکٹر شلینا بمانی اور ڈاکٹر جامن داس راٹھی صاحب. یہ تھے جامن داس راٹھی صاحب اور ڈاکٹر شلینا بمانی. اور اب اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر منیزہ بٹ سے بات کریں, ایک مختصر آئی ڈی.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجئے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیزہ بٹ ہیں ملتان سے, اور یہ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں. پہلے تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آٹزم جو ہے اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے یا ایک سائیکالوجسٹ کی؟
دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا ٹیم ورک انگیج ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈیولپمنٹل ڈسارڈرز میں بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ چائلڈ ہوڈ ڈسارڈر ہے تو اس میں جب ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو جو چیزیں پروگرس کر رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتا ہے اس کی ارلی ایج بھی ٹو اینڈ ہاف ایئر ہے جس میں ہم انیشیلی اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں اسپیچ ڈیلیڈ بھی آتے ہیں, اوور آل ڈیولپمنٹل مائل اسٹونز جو ڈیلیڈ ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ایشوز آتے ہیں اس میں, جو بیہیویئر और कॉग्निटिव वर्क है वो भी इंगेज होता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एबीए थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि स्पीच के इश्यूज भी जहां आ रहे होते हैं ना। इसके अलावा अगर इसमें साथ कोई किसी भी तरह की कोई फिजिकल वीकनेस है या वो है तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट को भी टीम में इंगेज करते हैं। हाइपर एक्टिविटी या कोई और सिम्टम आ रहा है तो उसमें ऑब्वियसली मेडिकेशन भी रिक्वायर्ड अगर हो तो उसमें फिर पीडियाट्रिशियन या जो हमारे डेवलपमेंटल साइकियाट्रिस्ट होते हैं या फिजिशियन होते हैं वो फिर इंगेज होते हैं साथ।
तो आप चूंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो क्या आप मेडिकेशन दे सकती हैं या नहीं?
नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर दूं कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, हमारा थेरेप्यूटिक वर्क होता है सारा।
अच्छा।
और जो साइकियाट्रिस्ट होता है या आप कह लें कि न्यूरो फिजिशियंस हैं बेसिकली दे आर सपोज टू गिव मेडिकेशन और प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। तो ये डिफरेंस एक बड़ा जानना जरूरी होता है एक लेमैन के लिए भी। जब हम कंसल्ट करते हैं तो बेसिकली हम अभी तक फील्ड में फार्माकोलॉजी का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना एक डॉक्टर का काम है ना, तो वो एथिकली भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता।
तो डॉक्टर मुनिजा, आप सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर चुकी हैं, तो क्या इन अस्पतालों में जो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए भी कोई फैसिलिटीज हैं? पंजाब में खासतौर से मैं जानना चाहूंगी कि उन बच्चों के लिए कौन से इदारे हैं।
जी देखिए, एक तो जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो पीड्स का या उसका डिपार्टमेंट है, उसके अलावा साइकेट्री में जो चाइल्डहुड के अलहदा से डिपार्टमेंट मौजूद हैं, ठीक है, उधर केसेस रेफर होते हैं। इसके अलावा आप तो प्राइवेट सेटअप बड़े डेवलप हो गए हैं जो कि प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोविजन है।
किसी ऐसे आप बच्चे के बारे में बात करना चाहें जो आपके मुशाहदे में आया हो, जिसे ऑटिज्म हो और फिर उसमें आपको एक गैर मामूली बेहतरी नजर आई हो?
अच्छा, मैं उसमें एक शेयर करूंगी। हमारे पास एक बच्चा था जिसका हमने रिहैबिलिटेट किया था, उसका माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में वो फॉल करता था ऑटिज्म की जब हमने उसका डायग्नोसिस किया था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट स्लो होती है, एक तो टाइम टेकिंग होती है, उसमें कोई ऐसा चाहे आपको सिग्निफिकेंटली कोई भी नहीं बता सकता इनिशियल स्टेज पे कि आपको कितना टाइम लगेगा मैनेजमेंट में और क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। वो रिस्पांस पे भी डिपेंड कर रहा होता है ऑब्वियसली, और उसकी मैनेजमेंट पे भी, पेरेंट्स की कोऑपरेशन और प्लस का अपना वर्कअप भी कि वो कितना फर्दर उसके साथ मेहनत करते हैं और उन चीजों को जो थेरेप्यूटिकली की जा रही होती है उसकी मैनेजमेंट, उसको फर्दर कितना परसू करते हैं और लेके चलते हैं ना साथ। क्योंकि आप देखें थेरेप्यूटिक सेशन में आधा पौना घंटा जो आपने थेरेपिस्ट के साथ लगाना है और फिर डिफरेंट डोमेन्स जो आएंगी आप टोटल भी काउंट करें तो अगर दो घंटे थेरेप्यूटिकली उसके दिन में काउंट हो रहे हैं तो बाकी मैनेजमेंट ऑब्वियसली उसको रेप्लीकेट करना या री एक्सरसाइज करवाना वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। तो उसमें यह है कि उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाता है। अच्छे के बारे में मैं उसमें आपको बताऊं, उसमें इनिशियल फेज में उसकी थोड़ा सा स्पीच में डिले था, उसमें फिर हमने उसको साथ स्पीच थेरेपिस्ट को इंगेज किया था, उसकी एक्टिविटी को इनहेंस किया, प्लस हमने उसको जब फर्दर उसकी थेरेपी चल रही थी साइकोलॉजिस्ट के साथ उसके सेशन थे तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है आफ्टर 9 to 10 months और 1 year उसका हमारे पास ये था कि हमने उसको फिर इनिशियली हमने उसको मेन स्ट्रीमिंग स्कूलिंग स्टार्ट करवा दी थी। उसमें जो एक कंसेप्शन ये है कि जी ये बच्चे सीख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते वो भी एक सॉर्ट ऑफ मैं तो ये कहूंगी कि वो मिसकंसेप्शन में आता है, क्योंकि जब आप रिहैबिलिटेट करते हैं बच्चे को और प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी करवाते हैं तो वहां पे आप अगेन उसको इंक्लूजन में लेके जा सकते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ वो करे। उसके बाद स्पेशलाइज कोर्सेज या अगर वहां पे उसको स्कूल में असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो तो वो भी प्रोवाइड की जा सकती है।
तो कोई खास स्कूल है इन बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे होते हैं?
देखिए यहाँ पे तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है वो चीज, मैंने आपको जैसे कहा कि प्राइवेट सेटअप्स में अब कुछ ऐसे क्लिनिक्स या स्कूल टाइप जैसे बनाए होते हैं या मेन स्ट्रीमिंग में भी कुछ स्कूल्स जो हैं यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जैसे बीकन हाउस है, उन्होंने एक ड्रीमलैंड के नाम से या इस तरह से करके उनका एक प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली ऐसे बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग में लेके जाते हैं। लेकिन अभी उस तरह से ट्रेंड बहुत ज्यादा नहीं है. लाहौर कराची वगैरह में बहुत ज्यादा अभी इस पे काम हो रहा है, वहां पे मौजूद है फैसिलिटी. लेकिन आपको पता है कि बहुत और सिटीज में इतना ज्यादा नहीं है, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, इवन लोगों को आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता कई दफा कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है और वो उसको किससे कंसल्ट करके वो उसको रूल आउट करवा सकते हैं. उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे तमाम डॉक्टर्स को भी इस चीज की अवेयरनेस हो ताकि वो प्रॉपर रेफरल सिस्टम करवा के उनकी बहुत अर्ली मैनेजमेंट स्टार्ट करवा सकें ताकि उसके हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकें.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीसा भाई.
थैंक यू सो मच.
तो सामिन ये थी कुछ गुफ्तगु उन हकीकतन बहुत ही स्पेशल बच्चों के बारे में जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं और अक्सर व बेशतर माशरे की बेरहमी का भी. शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की. आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज.
प्रोग्राम आपने सुना राउंड टेबल.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए